السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب المبين وأنزل علينا القرآن بلسان عربي مبين وقص فيه أحسن القصص موعظة وذكرى للمتقين والصلاة والسلام على الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما، آمين. قصص القرآن سیریز میں قصہ ہے دو آدمیوں کا جن کی مثال خود رب تعالیٰ نے دی. وضرب لهم مثل الرجلين، ایک آدمی ہے مالدار مغرور جبکہ دوسرا مومن محتاج. اللہ نے اس قصے کے ذریعے غرور کا انجام اور ایمان اور عاجزی کا مقام دکھایا. یہ قصہ مختصر ترین مگر بلیغ اور جامع نصائح لیسنز لیے ہوئے. یہ قصہ پڑھنے والا زندگی کی بے ثباتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ کیسے ایک لمحے میں فقیر غنی ہو سکتا ہے اور غنی فقیر. لہٰذا دنیا میں فخر نام کی کوئی چیز نہیں، فخریہ پیشکش، پراؤڈ ممبر، نتھنگ ان اسلام. اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. حقارت، موازنہ، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اطاعت، وہ عبادت اور اللہ کے لیے محبت اور نفرت ہے. یہ سوچ کے دو رخ ہیں. ایک ہے پازیٹیو، جس کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پہ ہے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی نفرت کے قابل ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہے. اس میں پراؤڈ، اس میں کمپیئر، اس میں حقارت، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا خود کو برتر سمجھنا کسی طور پر جائز نہیں. قصے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے غرور کا انجام اور عاجزی کا مقام دکھایا. یہ قصہ سورہ کہف کی آیت 32 سے شروع ہوتا ہے، اور قصہ تو 44 پہ مکمل ہو رہا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والے نتائج، اسباق، اس کی تفصیل 49 تک ہے. تو ہم 32 سے 49 تک اس قصے کو مکمل سمجھیں گے تاکہ اس سے حاصل ہونے والے نتائج اپنی زندگی میں لا سکیں، ان میں شمار ہو سکیں جن کو اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ اور انعام ملتا ہے، ان سے بچ سکیں جن کا انجام خوفناک ہوتا ہے. اس قصے کی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایمان اور انعام کی سلامتی کی دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. آیات کی تلاوت سے قصہ شروع کرتے ہیں. کہف 32. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا
اور ان کے لیے مثال بیان کر دو آدمی ہیں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے درختوں سے گھیر دیا اور دونوں کے درمیان کچھ کھیتی رکھی دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس سے کچھ کمی نہ کی اور ہم نے دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور تعداد کے حساب سے زیادہ باعزت ہوں اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا یہ ورڈس اور یہ ٹون نوٹ کر لیجئے اگرچہ یہ تو ایک ایسے شخص کی مثال الفاظ اور انداز ہے کہ جو کافر مشرک تو تھا ہی مگر اللہ پر اس کا کہیں نہ کہیں ایمان تھا کیونکہ اپنی باتوں میں اس نے رب کا اقرار کیا اس کی موجودگی کو مانا اللہ پر تو ایمان تھا مگر کس طرح اس کے فخر غرور موازنہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی سے بلند و بالا سمجھنا حالات اور زمانے کو اپنی مٹھی میں سمجھنا قابو میں رکھنے کی کوشش کرنا یہ چیز انسان کو کافر اور مشرک اور تباہ و برباد کر دیتی ہے اللہ نے کافر کی مثال بیان کی اچھا یہاں اسے کافر نہیں بتایا گیا بلکہ جو ڈکلیئر کیا گیا ہے نا کہ دو آدمی تھے ایک کی سوچ اور اس کے الفاظ یہ تھے ایک کا عمل یہ تھا اور دوسرے کی سوچ اور اس کا عمل کیا تھا یہی سوچ اور عمل یہی عقیدہ یہی بلیف اور یہی کریکٹر انسان کو برباد کر سکتی ہے یا بچا سکتی ہے تباہ و برباد کرنے والی سوچ اور عمل کیا ہے کہیں ہم جانے انجانے اس کا شکار تو نہیں ہو رہے اس فریم میں اپنے آپ کو رکھیے یہ دو فریم ہیں احدہما ان میں سے ایک کردار ایک فریم ایسے شخص کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو باغ دیے جسٹ امیجن کوئی عام نہیں بلکہ مہنگے ترین پھلوں کے انگور اور کھجور کے پھر ان کی لوکیشن اور ان کی ڈیزائننگ ایک سے بڑھ کے ایک تھی ذرا سوچئے تصور کیجئے آپ ایسا کیجئے گا اے آئی سے ذرا ڈیزائن کرانے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ باغ کیسا دکھتا ہے قرآن کے ان لفظوں کو ذہن میں رکھیے گا دو ایسے باغ ہیں جن کی باؤنڈری وال کھجور کے درختوں سے ہے، یعنی ان کی باؤنڈری وال اینٹوں، پتھروں، برکس اور سٹونز یا کسی کنکریٹ سے نہیں ہے، بلکہ یہ پام ٹریز سے ہے، کھجور کے درختوں کی تو باؤنڈری وال ہے، چار دیواری کھجور کے درختوں کی۔ ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا اور درمیان میں کھیت، باؤنڈری وال پام ٹریز ہیں جس پہ صرف وہ کھجور کے درخت ہی نہیں، انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، کھیت ہیں تو انگور بچھے ہوئے ہیں، کھیتی جو فصل ہے وہ اپنا پھل دے رہی ہے، انگور الگ سے لدے پھیلے ہوئے ہیں اور بلندی وہ بھی پھل ٹپکا رہی ہے، مطلب آپ کو زمین پہ دیکھیں تو فصل، ادھر ادھر دیکھیں تو انگور ہی انگور، اوپر دیکھیں تو لٹکتے کھجوروں کے خوشے گوشے، ان میں سے ہر چیز اپنا پھل وافر دیتی تھی۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ کھجوریں لگی ہوں نا تو انگور نہیں ہوتے، ایک فصل اچھی ہو جائے دوسری نہیں ہوتی، ایک کو پھل لگا ہے دوسرے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان باغوں کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہر ایک چیز کو پھل بھی لگے ہیں اور بیچوں بیچ نہر بھی بہہ رہی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، اس کے لیے بہت سا پھل تھا، دونوں باغوں کے بیچوں بیچ نہر جاری ہے، ہر ایک چیز وافر پھل دے رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسا شخص اپنے رب کے انعام کا جو اس نے اس پہ کیا شکر کرتا اور اس کو رب کے سپرد کرتا کہ میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، یہ اس کی دین ہے، بجائے اس کے اس نے سارا کریڈٹ اپنے آپ کو دیا، یہی نہیں بلکہ اپنے ساتھی کو کمزور حقیر سمجھنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے، دیکھو میرے پاس کیا اور کتنا ہے میرے پاس۔ اس میں دیکھیں کہ آنا، میں، آئی ایم بہت خطرناک ہیں، یہ میں انسان کو مار دیتی ہے، پتہ نہیں انسان کیوں نہیں سمجھتا، حالانکہ تو قصہ آدم سے شروع ہوتا ہے، شیطان کی میں، ایک طرف میں آئی ایم، آنا خیر من ابلیس کے الفاظ، اور یہاں بھی دیکھیں آنا اکثر من کا مالا واعز نفرا، آنا میں تجھ سے مال میں تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ اچھا دیکھیں کہ باعزت ہونا کس سٹینڈرڈ پہ، دیکھیں اگر کسی نے گولڈ زیادہ پہنا ہوا ہے، کسی نے برانڈ کی چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا ہم اس بنا پہ اس کو معزز سمجھتے ہیں؟ آپ کس بنا پہ کسی شخص کو تولتے ہیں، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے، اس کے رفاہی فلاحی دینی خدمات کی وجہ سے، یا یہ کہ اس کے ورلڈلی سٹیٹس کی وجہ سے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کسی کا کوئی عہدہ، کسی کی کوئی جاب، کسی کا گھرانہ تو کسی کی گاڑی، اور کسی کا کوئی خاندان، فلاں گھر کی بہو ہے، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی وائف ہے، یا فلاں کی بہن ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہے؟ کیا آپ واقعی اس طرح کسی کو تولتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے ارد گرد ایسی آوازیں سنی ہیں، میرا خاوند تو، میرا باپ تو، میرے بھائی تو، میرا بیٹا تو، انا اکثر من کمال اعز نفرا ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اس کو ختم کیجئے، اس میں ایک نہیں کئی خرابیاں ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ کسی لوگوں سے موازنے میں، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ اور گرفت سے بھی، کہ میرے پاس تو یہ سب کچھ ہے جیسے یہ اس کا اپنا اور ہمیشہ ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ الفاظ یہ اس سوچ کو جنم دیتے ہیں جو کفریہ، جو شرکیہ، جو فخریہ اور موازنے کی ہے، ان میں سے ہر ایک چیز مہلک ہے، انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ ایک چیز جو رک کر سوچنے کی ہے نا، الفاظ ایک تو ویسے ہی محتاط ہونے چاہیے، اور انسان کو اپنی سوچ کو پاک رکھنا چاہیے، خاص طور پر سوچ کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ اچانک الفاظ یہ ایسے ہی زبان پہ نہیں آتے، اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، مینٹل اپروچ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ پاک ہے، آپ کے خیالات میں عاجزی ہے، تو آپ کی زبان پر ایسے ہی الفاظ آئیں گے، خاص طور پر ان لمحات میں کہ جو بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جس کا مالک اللہ تعالیٰ نے بہت کم لوگوں کو بنایا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر فوراً ہی میں، موازنہ، زیادہ، ہمیشہ، یہ آ جاتا ہے۔ وہ فور گارنٹیڈ تو چیزوں کو لیتا ہی ہے، ساتھ ہی کمپیئر بھی شروع کر دیتا ہے اور اس پر مغرور بھی بن جاتا ہے۔ جب یہ خیال سے الفاظ بنتے ہیں تو انسان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس خیال کے آنے پر، یعنی شیطان کہیں غیر شعوری طور پر دل میں ایسا کوئی خیال وسوسہ ڈال دے، تو اللہ نے اس پر پکڑ نہیں کی، بلکہ وہو یحاورو، اور یحاورو محاورہ یعنی الفاظ کا تبادلہ، جیسے کوئی آپ کو بات کر رہا ہے، پھر آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، پھر وہ کچھ کہتا ہے، آپ کچھ کہتے ہیں، گویا اپنی بات پر پکا بھی ہے اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھتا ہے، صرف اس بنا پر کہ اس کے پاس مال ہے یا اس کے پاس زیادہ ہے۔ انا اکثر اکثر من کا مالن، اور اس میں من کا بھی عام ہے، کمپیئر ٹو ادرس، یہ سوچ کہ میرے پاس اس سے زیادہ ہے یا اس کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے، یہ سوچ تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ چیز انسان کو معزز بناتی ہے؟ نیور ایور، اللہ کے ہاں تو نہیں، لوگوں کے ہاں، ہاں لوگوں کے ہاں یہ سوچ ہے۔ اس رائکی میں کہتے ہیں نا، جینے گھر دانے اوندے کملے بھی سیانے۔ یہاں اس کا رد ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس وافر ہے، تو وہ جو کرتا جائے وہ ٹھیک ہے، اور فقیر کی کوئی اوقات نہیں، اور نہ صرف یہ کہ اوقات، عزت، بلکہ اس کا صحیح بھی غلط۔ کتنی ظالمانہ سوچ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا۔ پہلی اس کی غلطی کہ اس نے کہا، یہ سب تو میرا ہمیشہ ہے، ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی ختم ہو۔ یعنی اب اتنا، ایک بار کہتے ہیں نا ویل اسٹیبلش بزنس، کاروبار خوب جم گیا ہے، تو اب بیٹھ کے سات نسلیں کھائیں گی۔ یہ سوچ کہ سات نسلیں اور وہ بھی کھائیں گی، یہ کیسے، وہ کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا ہے، یعنی کل اور پھر نسلیں اور پھر کھانا ان کا، کس نے دیکھا ہے اتنا بڑا دعویٰ کلیم کہ ماں اظن ان تبید حاضی ابدا، مجھے نہیں لگتا ہے کبھی ختم ہو۔ اور دوسری چیز، دوسری بڑی غلطی جو اس نے کی، کہا کہ ماں اظن الساعۃ قائمہ، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آنی ہو۔ یعنی ایسی خوبصورت دنیا اور یہ سب پھلتا پھلتا باغ اور کاروبار، کیا اچانک ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ یہ مجھے نہیں لگتا۔ قیامت کا انکار مال کی محبت آخرت کا منکر بناتی ہے، انسان کو کافر بناتی ہے، حالانکہ اس کا رب پر ایمان تھا۔ آگے اس نے کہا، ہاں ہاں اگر قیامت آ بھی گئی تو میرا رب جس نے مجھے یہاں یہ سب دیا وہ وہاں بھی دے گا۔ وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ ایسا گمان کہ جو انسان کو عمل سے بیگانہ کر دے، یعنی یہ سوچ کہ انسان کے میں جو بھی کرتا جاؤں میرا رب جس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا، اس کی کیا شورٹی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا، نبی ولی بھی۔ یاد رکھیں کہ یہ امید نہیں ہے، ایک ہوتی ہے اللہ سے امید کہ انسان آخرت میں اللہ سے اچھائی کی، نیکی کے بدلے کی، جنت کی امید رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف انسان آخرت کا انکار کرتے ہوئے کہ ہاں آئے گی، دیکھی جائے گی، جس نے یہاں دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا، مطلب اپنے آپ کو کسی بھی کام کا ذمہ دار، کسی بھی عمل کا جواب دہ نہیں سمجھتا، بلکہ آخرت کے مقابلے میں آئے گی دیکھی جائے گی، جس نے یہاں دیا ہے وہ وہاں بھی دے گا۔ یہ چیز انسان کو دنیا میں بھی برباد کرتی ہے۔ یعنی دنیا کے لیے آپ دیکھیں، ایک یہ سوچ ہے کہ یہاں محنت کرنی ہے، یہاں پر کام کرنا ہے، وقت دینا ہے، یہ سب کمانا اور پھر اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں نہ کوئی کام ہے، نہ اس کی حفاظت کی فکر ہے۔ یہ سوچ اٹ سیلف میں بڑی الارمنگ ہے۔ دنیا کے لیے تو محنت ہے جو کہ عارضی ہے، فانی ہے، جبکہ آخرت جو ابدی ہے، آنی ہے، اس کے لیے رزق ہے، اس کے لیے ہاں آئے گی دیکھی جائے گی، ہاں اللہ بہتر کر دے گا۔ دنیا کے لیے تو یہ سوچ نہیں رکھتے، دنیا کے لیے تو خود کرنا ہے، محنت بھی کرنی ہے، وقت بھی دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرنی۔ انسان اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس کے لیے سب کر رہا ہوتا ہے، ہر قیمت پہ اسے پانا چاہتا ہے، اور پھر اسے پا کے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، جبکہ آخرت کے لیے کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی ایفرٹ نہیں ہے، جسٹ ایک خیالی پلاؤ ہے،
یہ کفر ہے۔ یہ اب دیکھیں کہ اس کفر میں اکثریت کیسے مبتلا ہے، اکثر مسلمان بھی افسوس کے ساتھ کیسے مبتلا ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس کو صرف رب پہ چھوڑا ہوا ہے۔ بھائی دنیا کو ہی رب پہ چھوڑ دو، حالانکہ دنیا کے لیے تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جس کا وعدہ ہے اس کا بیڑا خود اٹھا رکھا ہے، اور جو کمانی ہے وہ رب پہ ڈالی ہے، اور اگر کوئی سمجھائے بھی تو اس کی بات بری لگتی ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ تو ناکام لوگوں کی سوچ ہے، آخر تم بتاؤ تم نے کیا ہی کیا ہے، تم نے کمایا کیا ہے، تمہارا حال کیا ہے۔ جیسے نیکوکار، اہل علم، علماء، صلحاء، مولوی حضرات، قاری صاحب، عالم صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے اپنے پاس کیا ہے، خود تو دھکے کھا رہا ہے اور ہمیں بھی یہی کچھ سکھاتا ہے، انہیں تو دنیا کا نہیں پتہ، انہیں تو کچھ آتا نہیں ہے، انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور یہ ابھی تک یہیں ہیں، خود بھی تو وہی ہیں، صرف مال اور زیادہ کی بنا پر خود کو آگے اور اونچا سمجھتے ہیں۔ اس کا ساتھی اسے سمجھانے لگا کہ یہ تو اللہ کے ساتھ کفر ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے یہ سب دیا، تو یہ سوچ رکھتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ اس کے مومن ساتھی نے، جسے وہ اپنے مال، اسباب، باغات کی بنا پر فخر کرتے ہوئے فخر کا تانا دے رہا تھا، کہنے لگا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میرا تو میرے رب پر پورا یقین ہے، میں کسی بھی چیز کی وجہ سے مادیت پرستی کا شکار ہو کر اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جب ایک طرف میٹیریلسٹک اپروچ ہو، دنیا ہی سب کچھ ہو، مسلمان نفس پرستی، زر پرستی، دنیا طلبی، خود غرضی، خواہشات کی غلامی، من کی پوجا کا انکار کرے، اور اس کے لیے ایک دعا جو یہاں قرآن میں آئی ہے اور اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، جو ہر مشکل، پریشانی، بے چینی کے موقع پر اللہ کے نبی نے بھی سکھائی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں الفاظ ہیں، هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا۔ ابو داؤد کے حوالے سے آتا ہے کہ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں بہت پریشان اور بے چینی میں مبتلا رہتی تھی، اللہ کے نبی کو حال دل سنایا تو آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی۔ اس میں ہر قسم کے مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان کسی غیر کی جانب توجہ کیے بغیر، کسی دوسرے کی طرف بھاگے بغیر اپنے رب کو ہی اپنا سب مانتا ہے، اور اس وقت غیروں کا انکار کرتا ہے کہ مدد چاہیے تو میرا رب دے گا، جبکہ لوگ جادو، ٹونے، ٹوٹکے، توہم پرستی، الزام تراشی، پتہ نہیں کس کس چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، انسان کہے کہ جو ٹھیک کرنا ہے میرے رب نے کرنا ہے، ورنہ خاموش رہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے، بار بار کہنے سے میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے کیا، اس نے کیا، یہ ہوا، تذکرہ کرنے سے پریشانی بڑھتی رہتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، اور صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان صبر کرتے نہیں، اللہ کس پرد کر دیتا ہے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ صرف صبر ہی نہیں بلکہ اللہ کا شکر کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، تو تنگی پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے، شکر ادا کرنے سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ شکر کے الفاظ ہیں کہ انسان شرک سے انکار کرے، اصل شکر ہی رب کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب ایک طرف لوگ آپ کو مال، اسباب، اولاد، کیریئر، چیزیں اس میں تول رہے ہوں تو کیا کہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا تو اپنے رب سے مضبوط تعلق ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح حدیث میں الفاظ ہیں، یا یہ بھی،
هو الله ربی ولا اشرک بربی احدا.
اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک میں اللہ دو بار ہے اور ایک میں رب دو بار ہے،
اور لفظ اللہ بھی ایک بار. کیونکہ جب انسان اپنے رب کا، اللہ کا ذکر اپنی زبان پہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد واجب ہو جاتی ہے، خاص طور پر مشکل میں جب انسان رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ مستر کی ضرور سنتا ہے، اور وہی تو ہے سننے والا، اور کون سنتا ہے؟ ام من یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء. مومن جو بظاہر لوگ اس کو محتاج سمجھ رہے ہیں کتنا طاقتور ہے، خاص طور پر ذہنی اعتبار سے، اسپرچول مالدار وہ نہیں جو خرچ کے اعتبار سے آزاد ہو، جتنا چاہے خرچ کرے، جو چاہے خرید لے، وہ مالدار نہیں، بلکہ مالدار تو وہ ہے جو سوچ میں آزاد ہو، اللہ کے سوا کسی کا پجاری قیدی نہ ہو، کیونکہ رب کے سوا جو جس چیز کی پوجا کرتا ہے وہ اسی کا غلام ہوتا ہے. اس لحاظ سے مال پر فخر، غرور، موازنہ، مقابلہ، دنیا کے ترازو میں لوگوں کو تولنے والا یہ خود ذہنی پستی، زر پرستی کا شکار ہے. اسے یہ اللہ پر ایمان لانے والا بے شک مال اسباب سے خالی ہاتھ ہے، کہتا ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے مال میں، اولاد میں کم ہوں، ان تورانی اگر تو یہ دیکھتا ہے کہ انا اقل منک مالا وولدا، میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم تر ہوں، تو قریب ہے میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، اور اس پر جو تیرے پاس اتنا سب کچھ ہے آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو وہ چٹیل میدان ہو جائے. یعنی جو آج ہے اس پر غرور، ہو سکتا ہے وہ کل نہ ہو، اور جو آج نہیں ہے اس پر فکر، ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے. یہ اللہ سب کر سکتا ہے، تو ہونے پر غرور اور نہ ہونے پر فکر، موازنہ یہ کیسا ہے؟ جس نہر کو تو جاری سمجھتا ہے وہ گہری، وہ خالی بھی تو ہو سکتی ہے، پھر تلاش کرے بھی تو نہ ملے. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا جو ہونا تھا، واحيط بثمره، اس کا سارا پھل تباہ ہو گیا. اس نے صبح کی اس حال میں کہ ہتھیلیاں مسل رہا تھا، ہاتھ مسلنا کہتے ہیں نا، کہ انتہائی پچھتاوا انسان ہکا بکا رہ جائے، گویا ہاتھ جھاڑ رہا ہو، ہر چیز ہاتھ سے سلپ ہو گئی، کنٹرول سے نکل گئی. وہ جو اٹھی ہوئی چھتیں تھیں، بلند و بالا درخت، باغات، وہ گرے پڑے تھے. حسرت سے کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا، کیسے میں نے اس سب کو خدا بنا لیا. یہ جو شرک کی قسم ہے نا، مال پرستی، شہوت پرستی، خواہشات کی غلامی، یہ تو ہمیں شرک نظر ہی نہیں آتی، حالانکہ اس شرک کا اکثریت مبتلا ہو رہی ہوتی ہے. انسان سمجھتا ہے میں پیسے سے علاج معالجہ کر لوں گا، بڑے سے بڑے ہسپتال چلا جاؤں گا، گویا صحت خرید لوں گا. انسان سمجھتا ہے میرے محافظ، میرے نگران، میرا سسٹم، میری سیکیورٹی، میری نفری. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا. اللہ کے سوا اس کا کوئی گروہ نہ تھا جو اس کی مدد کرتے، اور نہ خود بچنے والا تھا. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ. یہاں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر طرح کی مدد اللہ سچے کے اختیار میں ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کی روح سے زیادہ اچھا ہے. کہ انسان اگر عاقبت کو دیکھے نا، تو اللہ کا فیصلہ ہی انسان کو بہتر لگتا ہے، اور پھر دنیا میں قلت پر صبر اور شکر یہ انجام میں اونچا اور اعلیٰ مقام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی مثال بیان کی. اس واقعے سے یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مال اٹ سیلف کوئی بری چیز ہے، بچنے کی چیز ہے، ہرگز نہیں. جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اس پر رب کا حق ادا کریں، اور اس میں داخل ہوتے وقت خصوصی شکر ادا کریں، جیسے مومن ساتھی نے اپنے اس نا شکرے اور فخر و غرور میں مبتلا ساتھی سے کہا کہ جب تو اپنے ہی باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو چیز دے اس پر اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اپنے آپ کو وہ کریڈٹ نہ دیں جس کے آپ اہل ہی نہیں ہیں، بلکہ رب کا شکر ادا کریں جس نے وہ سب دیا ہے۔ ماشاء اللہ، وہی ملا ہوا جو اللہ نے چاہا۔ یہ میری یا کسی کی کوئی قوت طاقت نہیں، لا قوت الا باللہ، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ نہ علم سے ملتا ہے نہ عمل سے ملتا ہے، ملتا تو رب کی چاہت سے ہے۔ اس لیے رب کی چاہت پر شکر گزار ہوں اور اسی کی طرف ان سب چیزوں کو لوٹائیں۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ کہ جب کوئی چیز آپ کو اپنی اچھی لگے تو کہنا چاہیے ماشاء اللہ۔ یوزلی جو ہمیں کسی کی اچھی چیز نظر آئے، دوسروں کی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہتے ہیں، نظر نہ لگے ماشاء اللہ پڑھ لو، حالانکہ یہ اپنی چیز پر ہے۔ تاکہ آپ اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مومن ساتھی نے کہا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے، تجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اس پر کیا کہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ لیکن جب دوسروں کی کوئی چیز اچھی لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو برکت کی دعا دینی چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سے متاثرہ شخص کو، کہ جب وہ شدید بیمار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ مر جائے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اپنے بھائی کو قتل کرنے کے کیوں در پہ ہے؟ تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی کوئی خوش کن بات دیکھے، کوئی اس کی چیز اچھی لگے، تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، یعنی تبارک اللہ، تبارک الرحمن الرحیم، بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو برکت دے، یہ کہنا۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی چیز میں برکت دے دیتا ہے، اور دوسرا یہ دعا خود دعا دینے والے کے حق میں، جس کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے، اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، پہلے قبول ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے لیے آمین کہتا ہے کہ والا کبھی مثلک، تجھے بھی ایسا ہی ملے، آمین، اے اللہ تو اس کے لیے بھی قبول فرما اور اس کو بھی ایسے عطا کر دے۔ تو کتنا فائدہ ہے، دوسروں کی چیز اچھی لگے تو یہ دعا کر دیں، حسد نہیں دعا کر، جل نہیں مانگ لے، جس نے اس کو دیا کیا وہ تجھے نہیں دے سکتا؟ تو اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کرنا، اور اپنی جو چیز اچھی لگے اس پر اللہ کا نام لینا، کیونکہ یہ برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر کرنا، اور پھر عاجزی کا اظہار کرنا کہ اس میں میری یا کسی کی کوئی پاور، کوئی اہلیت نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کوئی ہمت نہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور بعض العلی العظیم کے ساتھ کہتے ہیں تو یہ سب بھی ثابت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ سوچیں جو دنیا کے خزانے پر، دنیا کی کسی نعمت پر یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال جنت کے خزانے سے جوڑ دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، افلا ادلک علی کنز من کنز الجنہ تحت العرش؟ ابو ہریرہ، کیا میں تمہیں عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بتاؤں؟ میں نے کہا، جی اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آپ نے فرمایا، تو کہے لا قوت الا باللہ، کیونکہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے مجھے اپنے سپرد کر دیا، میرا موتی فرما بردار ہو گیا۔ مال اٹ سیلف مضموم نہیں ہے، بلکہ مال میں اللہ کو بھول جانا یہ مضموم ہے، مال میں مغرور ہو جانا، مال میں دوسروں کو حقیر سمجھنا، مال میں بڑائی کا شکار ہو جانا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس سارے دنیا کی مال کی کیا اوقات ہے؟ جیسے پانی ہے، اللہ آسمان سے جب اتارتا ہے تو زمین میں کتنی ہریالی ہو جاتی ہے، مگر ایک ہوا اسے اڑا کے لے جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، تو انسان زندگی کی بہار کو انا نہ بنائے، زندگی کے مال کو بقا نہ سمجھے، کیونکہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ تو نیک اعمال ہیں۔ قصے کی آخری آیت ہے، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں
تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر اور امید کی روح سے زیادہ اچھی ہیں. کس چیز کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت دینا چاہیے؟ الصالحات. یہاں الصالحات ہی باقیات ہیں، منا مال اور اولاد یہ تو زینت الحیات الدنیا ہے، عارضی زینت، اس دنیا کا حصہ جو ایک پل میں کلمح البصر او ہوا اقرب فانی ہے. اعلیٰ ان قصوں کو یاد رکھنے والا اور ان سے سیکھنے اور سنورنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.